الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه مبارك وصل وسلم عليه. میں نماز سے متعلق بعض باتیں کر رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ نماز اگر آدمی صحیح پڑھ لے پورا دین اس کا صحیح ہو جائے. دیکھو ہر عبادت اکھیرا ہوتا ہے. زکاة ایک دفعہ فرض ہوتی ہے سال میں، روزہ ایک دفعہ فرض ہوتا ہے سال میں، حج فرض ہوتا ہے زندگی بھر میں، لیکن نماز روزانہ پانچ اوقات کے حساب سے فرض. تمام نمازیں انفرادی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں. زکاة ہر شخص اپنی دیتا ہے، روزہ ہر شخص اپنا رکھتا ہے، حج اپنی توفیق جانی اور مالی سے ادا کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، جماعت ہے، ائمہ ہے، اور کتنی تاکید کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ عمل نماز. اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر سے جب آپ بہت خوش ہوئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. تمام انبیاء و مرسلین کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وجعلناہم ائمہ، سب امام تھے، اپنے اپنے قوم قبیلے کے زمانے کے امام تھے، ہدایت کے، ارشاد کے. علماء دین کے نزدیک اعلی منصب امامت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور اس کو قوم کی نمازوں کا اقتداء نصیب کرے، اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے. یہ سارا جہان ایک طرف اور یہ منبر اور محراب. وہ اب میرا وہ زمانہ نہیں ہے اور امراض نے قبل از وقت کمزور کر دیا اور ساتھیوں کے سہارے سے آتا ہوں، لیکن کہ جب محراب میں پہنچ جاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں، نماز پڑھا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے نماز کہ فرمایا اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، اے پیغمبر جب آپ خود موجود ہو تو آپ نماز خود پڑھایا کریں. اس آیت کو ظاہراً باطناً صحابہ نے قبول کیا ہے، اس لیے پیغمبر کی زندگی میں ابوبکر پڑھاتے تھے بیماری میں، لیکن آپ آہٹ محسوس ہوئی فوراً پیچھے، آپ نے کہا بھی اللہ رس لکھا پڑھاتے رہو، ابوبکر نے نہیں مانا. اور جب نماز کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا جاری رکھو، تو ابوبکر نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا حق ہے کہ نبی کے سامنے نماز پڑھائے. بیان کیا تھا کہ مسند ابی اعلی میں ایک حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر نبی کی عمر ختم ہو جاتی. یعنی امت میں ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جو نبی کی امامت کر سکتے. تو فسبح بحمد ربک واستغفر. اب نبی آپ آخرت کی تیاری جاری رکھیں, تسبیح کرے, تحمید کرے, استغفار کرے. اللہ, عجیب بات ہے کہ اس روایت پر اور قرآن کی اس آیت پر اتنا سخت عمل ہوا ہے کہ جب پیغمبر مرسل واصل اللہ ہوئے اور آپ پر بشری اور انصری موت طاری کر دی گئی, تو اس وقت جو آپ جنازے کی شکل میں پلنگ پر روزہ افروز تھے اور جلوگر تھے, تو اس وقت بھی یہ طے شدہ تھا کہ جنازہ ہوگا, لیکن یہ بھی طے شدہ تھا کہ امام کوئی نہیں ہوگا. یہ بڑی حیرت ہے. میں نے اس پر ہزاروں اسفار کنگال مارے, لیکن اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں خاموشی ہے, کیونکہ صحابہ نے یہ بات اٹھائی ہی نہیں. امام تو ابو بکر کو آپ نے خود بنایا اور ابو بکر پیچھے صف میں کھڑے ہیں, ان کے ساتھ عمر, عثمان, علی ہے. ایک روایت شمائل میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری روح نکلنے کے بعد تم لوگ نہلا دہلا کفنا کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی چھوڑ دو, ملائکے خداوندی آئیں گے اور وہ جنازہ پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ آگے بڑھے. اس روایت میں شاید یہ بھی ہے کہ تم صف میں کھڑے ہو اور اللہ کی ثنا اور مجھ پر درود پڑھو, آگے اور کوئی چیز نہیں. یہ بہت حیران کن بات ہے. اس لیے پیغمبر کے نماز جنازہ کے بارے میں اہل سنت کے دفاتر و امہات و متولات سب میں ایک جیسے لکھا ہے کہ کوئی بھی امام نہیں بنا. اور بغیر امامت آپ خود, آپ کا جسد اطہر, انکا, اسقا, اطیب, طاب اور مطیب, حیاً و میتاً, وہ امام ہی تھا. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی و عشر, مبشرہ و بدرین و مہاجرین و انصار سب پیچھے تک صفوں میں کھڑے تھے. گلیہ مدینہ خواتین بچوں سے لبریز تھا. خیر, یہاں تک بات تو سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو کہ امامت بہت بڑا مقام ہے. امام کعبہ, امام مدینہ, یہ انتہائی درجے کا مقام ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, شافعی, احمد, حدیث کے امام بخاری, امام مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, الغرض شرف اور عزت کے اعلی ترین مقامات وہ امامت ہے. ایک قوم کے لوگ منتظر تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو یہ جلدی کعبہ فتح کر لے گا. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں لوگ پانی اونٹوں کو پلانے, گھوڑوں کو اور خود پینے کے لیے آتے تھے. جو قبیلہ وہاں آباد تھا, وہاں ایک چھوٹا لڑکا تھا, 7 سال اس کی عمر تھی, عمر ابن سلمہ نام تھا اس کا. لوگ جب وہاں آتے تھے اونٹوں کو گھوڑوں کو پانی پلاتے تھے تو وہ پوچھتا تھا کہ کیا نازل ہوا ہے, تو تو وہ مختلف صورتیں بتاتے تھے مسلمان، فلاں 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 صورت ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی. وہ لڑکا اتنا ذہین ذکی تھا کہ وہ رٹ لیتا تھا، اس کو حفظ ہو جاتا. جس وقت اللہ نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کر کے دے دیا، تو جو لوگ منتظر تھے کہ اگر نبی برحق ہے تو کعبے سے دور نہیں رہیں گے، وہ سب کے سب ورائے تنہ سید خلون فی دین اللہ یا فواجا، جوب در جوب مسلمان ہوتے تھے. وہ قبیلہ جو بمائے ممر الناس بخاری میں ہے آباد تھا، جس میں ایک بچہ 7 سالہ عمر ابن سلمہ وہ قرآن یاد کرتا تھا، وہ بھی ایمان لے آئے، اور اس کے مرد اور عورتیں اور بچے سب مسلمان ہو گئے. تو پیغمبر نے ان کو نمازیں سمجھائی اور کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو وہ آگے ہو کے تمہیں نماز پڑھائے. بخاری اور ابو داؤد میں کہتے ہیں فما وجدو غیری، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے، میں تو پہلے سے یاد کرتا تھا. فجعلونی اماما، لوگوں نے کہا آگے ہو جا نماز پڑھا. 7 سال کا بچہ تھا، پیچھے مرد بھی کھڑے ہیں عورتیں بھی کھڑی ہیں. اور جب وہ سجدے میں چلا جاتا تھا تو کپڑے چوٹے تھے، تو خواتین نے کہا کہ کم از کم امام صاحب کا جو پچھلا حصہ ہے یہ تو چھپا لو. امام صاحب تھے لیکن کپڑے صحیح نہیں تھے. آج بھی ایسے امام دنیا میں ہے، کپڑے صحیح نہیں پہنتے. ایک بہت بڑے ادارے کے اندر ایک بہت بڑا عالم کا بیٹا استاد ہے، اور وہ رہتا اس طرح ہی ہے جیسے کوئی سرکس کا وہ ناچنے والا ہو نا. تو وہاں کے علماء نے مہربانی کی اور اس کو کہا کہ یا لباس صحیح کر لو یا جہاں سے نکل جاؤ درس چھوڑ. اللہ وہاں کے کار پردازوں کو جزائے خیر دے. خیر اس کو تنبیہ ہو گئی، اس نے نماز کپڑے صحیح کیے. یاد رکھنا کپڑے صحیح ہونا توبہ قبول ہونے کی علامت ہے، کپڑے غلط ہونا خدا کی نظر رحمت سے گرنے کی علامت. کم از کم ہمارا جو عمران خان ہے کرتا شلوار تو پہنتا ہے، اور بہت جلدی جو ہے نا وہ پینٹ پتلون میں اور ٹائی میں نظر نہیں آیا ابھی تک. یہ اچھی عادت ہے. وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے کہا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کی جماعت انتخابات جیت گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا اسلام نافذ کروں. تو اس صحافی نے کہا اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ سب کے سروں پر ٹوپی ہوگی اور بڑے پگڑ ہوں گے، بڑی بڑی شلواریں اور کرتے ہوں گے. تو آپ نے کہا اسلام کو تو ایسا لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اسلام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ننگا نہ ہونے دے، لوگوں کو براہنا نہ ہونے دے، لوگوں کو بے حیا اور بے شرم نہیں ہونے دے. آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے صحافی کو بڑی تبکی دی کہ آپ تو بہت بہترین لائق آدمی. واقعی ہم یہی چاہیں گے کہ لوگوں کا ظاہر صحیح ہو جائے، باطن خدا کے سپرد. پیغمبر مرسل جب فیصلہ کرتے تھے کہتے ہاں جا ما امرنا بھی واللہ یتولی السرائر، ہمیں تو اس کی تاکید ہے کہ ٹھیک کر لو قلوب، اندر سے صفائی ستھرائی وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک واعظ کیا ہے، اس کا نام ہے الظاہر. اس میں واضح کیا ہے کہ اپنے ظاہر کو تو کم از کم ٹھیک کر لو. پھر ایک اور واعظ ہے الباطن، کہ اب باطنی خیالات، باطنی نظریات، باطنی عقائد، وہ بھی استقامت کے ساتھ اسلام کے مطابق ہو. کہ مولانا کی سننے میں آیا ہے کہ یہ تاکید تھی کہ جو الظاہر ہے اس کو عوام پڑھے اور الباطن علماء پڑھ لے کیونکہ ان کا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ ابو ایوب انصاری کی دعوت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے بخاری میں. ابو ایوب انصاری نے دیواروں پر کچھ پردے وردے دے کے کہا یہ کیا چیز ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ قرب قیامت میں لوگ دیواروں پر پردے لگائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عورت غالب آ گئی, عورتیں بس گھروں میں سیٹنگ کرتی ہے, پوچھتی نہیں کہ جائز ہے نہ جائز. اب ایوب انصاری نے کہا کوئی اور کہہ دیتا تو میں مان لیتا, وہ انت ابن عمر, آپ عمر کے بیٹے اور آپ اتنی پستی میں جا رہے ہیں. چنانچہ ابو ایوب انصاری نے کھانا چھوڑا اور نکل گئے وہاں سے. عبداللہ ابن عمر دور تک ہاتھ جوڑتے رہے, معاف ان کا خبردار, لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا, ایسے گھر میں کھانا کھاؤں گا, ایسے گھر میں میں پانی پیوں گا, جنہوں نے خود اپنے گھر کو شریعت کے خلاف بنایا اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں. جی بس آج کل یہ رواج, آج کل تیرا کیا کام ہے شادولہ, شادولہ کو ذرا اپنے آپ کو جھاڑنا چاہیے نا, اور کہنا چاہیے گھر میں کہ یہ گھر میرا ہے, میں گھر کا بڑا ہوں اور میرے گھر میں میری طبیعت اور میرے مذہب کے خلاف کوئی کام نہیں ہو. یاد رکھنا صرف گھر والا ہونا کافی نہیں ہے. پیغمبر کہتے ہیں والمرء راع على اہل بیتہ, مرد پورا ذمہ دار ہے پورے گھر کا. والمرأة راعية في بيتها, بخاری کی حدیث میں خاتون خانگی امور کی ماہر ہے اور ذمہ دار ہے. اللہ, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے, بیویاں زیادہ تھی, ان کی نوبت مقرر تھی, تو صحابہ کو پتہ تھا کہ بیوی عائشہ سے محبت بہت زیادہ ہے, تو اس دن لوگ ہدایا اور تحفے تحائف بیچتے تھے. اور بیویاں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ نبی کے لیے بھیج رہے ہیں یا عائشہ کے لیے بھیج رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ کو کہا, اس نے حضرت کو کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ کے لیے ہدایا بھیج رہے ہیں تو آپ جہاں کہیں ہو بھیجے. یہ کیا مطلب ہے کہ ایک گھر کے لیے بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گئے. بی بی سمجھ گئی کہ یہ بات چلی نہیں, تو پھر فاطمہ تو زہرا کو کہا, وہ بڑی لاڈلی تھی, ایک ہی بیٹی بچی تھی, تینوں کے تو آپ نے خود جنازے پڑھائے, زینب اور رقیہ ام کلثوم. تو اس نے بھی کہا کہ ابا جان یہ خواتین اس طرح کہتی ہیں. جب دو تین دفعہ کہا تو آپ نے کہا یا بنتیہ لا تؤذینی فی عائشہ, میری پیاری بیٹی مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ. میں کسی بیوی کے ساتھ جب بستر پر ہوتا ہوں وہی نہیں آتی, لیکن عائشہ کے ساتھ بستر پر ہوں اور وہی آ جاتی. تو یہ بہت خاص قسم کی بیوی ہے, مالک العرش بھی اس پر زیادہ مہربان ہے. تو اگر اس کی نوبت میں لوگ ہدایا بیچ رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. یہ خانگی امور اس طرح ہوتے ہیں, سمجھانا پڑتا ہے. سمجھانے کا مطلب روز جھگڑا نہیں ہے, ایک قابل قدر کلام کیا جاتا ہے سب کو صحیح موقع پر بٹھا کر. وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, طریقے طریقے سے گھر میں قرآن کی آیتیں اور پیغمبر کی حدیثیں اور فقہ بیان کر لو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا باریکیوں کا بھی پتہ ہے, وہ اس میں سب آ جائے گی. بھئی آپ دسترخوان نیچے بچھاتے, سنت طریقہ ہے, میز کرسی کو پسند نہیں کیا گیا ہے، ہاں عذر کے لیے جائز ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کریں گے کہ بھئی دسترخوان پر سلاد کے اندر پیاز نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ بھی سلاد سے کام ہو جائے. آخر علم کا استعمال کب ہوگا؟ علم جب اہل علم کے گھروں میں علماء کی خدمت اور صحبت برداروں کے ہاں بھی علم یتیم مسکین ہو تو یہ کب عزت والا بنے گا؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاہ کے غریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشا. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہاں مہمان تھا، مجھے ختم بخاری کے لیے دو تین دفعہ بلایا ہے، بہت محبت و شفقت کر دے، قابل قدر عالم ہے، بدو قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بدو قوم کی بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے تاجدار قسم کے سیاسی زعیم جو علم سے آراستہ پیراستہ ہے اس کو کامیاب نہیں کرتے اور دوسرے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن شفاعت تو کر سکو، عمر بھر میری خدمت کی. اتفاق سے وہاں دوسرے لوگ زیادہ تھے، ابو جہل وغیرہ، عتبہ و دیگر ناموزون لوگوں کی کثرت تھی، وہاں شور مچایا، ابو طالب کو کہا کوئی ضرورت نہیں ان کی باتوں میں آنے کی، اور ابو طالب نے کہا بس میں اپنے پرانے طریقے پر مرنا چاہتا ہوں. دو چار ہچکی لے ہی پہنچ گیا. بخاری شریف ہے کہ حضرت آنسو سے روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ پیغمبر کے ووٹ کم تھے نا اور ابو جہل اور کفار کے ووٹ زیادہ تھے، اس لیے تو علماء اس طریقے کو ناجائز کہتے ہیں کہ اس میں ایک ابو حنیفہ کے پائے کا بزرگ اور ایک ایرونچی اور چرسی اور بنگی اور شرابی سب ایک ووٹ کے حقدار ہیں. سابقہ خلافتوں میں ایسا نہیں تھا، خلافت کے لیے چند موزون افراد ہوتے تھے جو ہر شہر اور ملک میں جانے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کے رہنمائیں، ان کو جمہور کہتے ہیں. جمہرہ کے معنی ہے وہ ریت جو چمکتی ہو، یہ نہیں کہ جمہور کے معنی اکثریت، یہ فضول معنی دے دیا گیا، فضول معنی. جمہور کا معنی اکثریت، یہ کسی باب میں کسی لغت میں کسی ڈکشنری میں کسی کا باب بھی نہیں دکھا سکتا ہے، تو کسی نے لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، اس نے لغت کو مسخ کیا ہے. جمہور جمہرہ سے ہے اور جمہرہ کے معنی ہیں ریت کے وہ حصے جو چمکتے ہوں. دریائی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چمک میں سونا ہے اور بڑی محنت اور بڑے تکلیف کے ساتھ اس کو چھانتے دھوتے ہیں. میں جب کتابیں پڑھتا تھا تو ہمارے جہانگیرے کا وہ حصہ جو ہن کو بولتے جس کو ہم مانگان کہتے ہیں، آج کل وہ اپنے آپ کو کتب شاہی آوان کہتے ہیں، اور وہاں کے جو شاخیل تھے وہ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. تو وہ دریا کے کنارے باپ بیٹے وہ کٹکی سی بنائی ہوتی تھی، اس میں جال لگا ہوتا تھا اور ریت پانی سے لا کے اس پہ ڈالتے تھے، اور پھر اس کو دیکھتے تھے، اس پہ کچھ چیزیں جمع ہوتی تھی وہ اکٹھی کر کے. 50 سال بعد میں وہاں گیا وہ وہی لگے ہوئے، تو میں نے کہا چاچا کچھ ہو گیا؟ دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی، دو تین بیٹوں کے ہو گئے، ایک مکان بنوایا، سب سونا یہاں مل گیا. چلو اللہ نے آپ کو کسی ریت کے، کہتے ہیں ریت چھاننا، یہ اسی سے محاورہ بنایا ہے نا، پغم شریک میں پیدا نہ کو دنیا میں چھان کر دریا گنا چھاڑو. اب وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر, خاک چھان چھان کے اس میں سے سونے کی گٹھیاں نکلتی ہے, اس کو عربی میں جمہرہ کہتے ہیں, اور جمہرہ سے جمہور ہے, جمہور وَعَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ, یعنی وہ علماء جو سربراہ علماء ہیں اور فقہا ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم ہے. سات سو پچیس میں مغرب کا ایک شہر ہے تنجا, وہاں سے ایک مورخ نکلا ہے, اس کو شوق ہوا کہ میں دنیا دیکھوں. بڑا مشکل تھا اس وقت, نہ پل تھے اور نہ جہاز تھا اور نہ گاڑی تھی اور نہ سائیکل تھا, پتہ نہیں کیسے کیسے غریب گیا ہے. یا ہمارے سندھ بھی آئے ہیں, سندھی ماڑوں نے ان کے کپڑے بھی اتارے ہو, سب کچھ چھین لیا. خوزدار بھی گئے, خوزدار کا ذکر ہے ابن بطوطہ کہ رحلہ میں بہت بڑے علاقے اس نے چھان مارے. تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب میں مصر پہنچا اور وہاں کے علماء اور وہاں کے اہل علم نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا, ہر روز میری دعوت ہوتی تھی, بادشاہ مصر کو پتہ چلا تو اس نے کہا جمعہ پڑھ لے جاؤں مسجد میں تو میرے ساتھ چلیں گے کھانا کھانے. کہاں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ چین بھی جاؤ گے؟ کہ میں نے کہا یہاں سے سیدھا چین جا رہا ہوں. کہا مولانا نظام الدین کو میرا سلام کیا تھا. کہا میں بڑا حیران ہوا کہ چین تو بڑا ملک ہے, پتہ نہیں کتنے نظام الدین ہوں گے. انہوں نے کہا آپ وہاں چلے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کہا میں جب چین پہنچا اور میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ یہاں چین کے تمام علماء کے استاد ہیں, اس سے بڑا فقی اور مفتی موجود نہیں ہے. کہ وہ کئی دیہات اور گاؤں کے گزرنے کے بعد مجھے وہاں پہنچا گئے, انہوں نے بڑا اکرام کیا, بہت زیادہ آؤ بھگت کیے, بہت خوشی ظاہر کی کہ احسان کیا آپ نے. پچاس سال پہلے میں اور یہ مصر کے آدمی جامع ازہر میں اکٹھے سبق پڑھتے تھے, یہ میرے دراسے کا اور کلاس کا ساتھی ہے. یعنی علماء ہر دور میں کیسے چمکتے, کیسے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی شہر میں آپ جا رہے ہو تو پہلے یہ معلوم کرو کہ وہاں کتنے اولیاء ہیں, کتنے بزرگان دین ہیں, اہل حق توحید و سنت کے پرستار کہاں کہاں ہیں, تاکہ آپ کا سفر ثواب کا سفر بنے. ان کی نیت کر لے کہ میں ان کی خدمت میں پیش ہوں گا. ہمارے بزرگ ڈاکٹر صاحب معالج, انہوں نے کہا کہ جب میں نے امریکہ سے ڈاکٹری مکمل کی تو دو جگہ سے چانس تھی, ایک کراچی اور ایک پشاور. تو کہا میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں کہاں جاؤں, تو انہوں نے کہا کراچی میں ہمارے تین بزرگ حضرت مولانا یوسف بنوری اور مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع اور خطیب وقت مولانا احتشام الحق, اگر ان کے پاس آنا جانا کر سکتے ہو تو کراچی بہتر ہے, اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو سیدھا اپنے گھر آؤ پشاور, وہاں سے بامخیل 30-35 میل ہے. تو کہا میں نے کہا نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان بزرگوں کے پاس جاتا ہوں, جاؤں گا. پھر انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ میں ایک دن مولانا احتشام الحق صاحب کی خدمت میں گیا اور ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بہت زیادہ اکرام کیا اور بہت کیک اور پیسٹری منگوائی اور چائے اور یہ. کہ میں نے کہا میں تو جب بھی آؤں گا تو اس طرح تکلیف کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی. کہ پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں گیا, اس زمانے میں دارالعلوم بہت دور تھا اور راستے میں بہت ہی زیادہ گندا پانی تھا اور کھیت تھے اور دگڑتا ہوا خراب حال تھا. میں خود اس زمانے میں گیا ہوں. حضرت صاحب نے بڑی محبت کی ہے بہت, اور کہا کہ نیوٹن جاؤ مسجد میں, مولانا مودی یوسف صاحب بیٹھتے ہیں, وہ قریب بھی ہے, آپ کا گھر نرسری میں ہے, اور یہاں تو آنے میں گاڑی بھی پنچر ہو جائے تو پنچر لگانے کا نظام نہیں ہے. ایسا زمانہ تھا ایک. تو فرمایا کہ حضرت بنوری کی خدمت میں آیا, عصر کی نماز پڑھی, اور عصر کی نماز پڑھ کر کے جب حضرت جانے لگے, میں ہاتھ بڑھانے کی آگے بڑھا, کہا عبد الوارث بچا کے کیا ہو؟ کہا میں نے کہا بیٹا, اچھا وہ باہر جو گیا تھا انگریزی پڑھنے؟ جی میں جی ڈاکٹر ہو گئے. کہا ہاں آیا کرو مجھے دیکھا کرو, مجھے بھی دل کی تکلیف شروع ہو رہی. حیران رہ گیا, پہلی ملاقات میں آنکھیں دیکھتے ہی کہا عبد الوارث بادشاہ کے بیٹے ہو؟ میں جی حضرت اس کا بیٹا ہو. یہ پورا خاندان تھا بزرگان دین کا, اولیاء کا, صلحاء کا, ان کے بڑے بڑے لوگ دیوبند کے فاضل دیور. فرمایا کہ ایل الوفات حضرت بنوری کو دیکھتا تھا اور خدمت میں جاتا تھا. تو یہ ایک مومن مسلم قدردان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس شہر کا سفر کر لے, لاہور کا سفر کرے تو داتا دی نگری ضرور جایا کرے. اوے داتا کیا کمالات ہے آپ کے, سبحان اللہ. ماں بہت زیادہ اگڑی بگڑی ہے, تو میں گاڑی میں بس داتا صاحب کے جو روڈ ہے وہاں رک کر کے دعا کرتا ہوں. حضرت صاحب کے لوگ آتے مجھے کہتے اندر 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 اندر. ایک دفعہ اندر ہو گیا تھا تو میرے سیرے پہنائے اور لائن سے نکال کر کے لے گئے, اور وہاں وہ دیکھتے رہے کہ یہ تو کوئی بدعت نہیں کر رہا ہے. آپس میں کہا یہ تو منہوم ہے, یعنی اہل توحید و سنہ. میں نے کہا حضرت صاحب بھی منہوم تھے, اسعد و سادات داتا سے بہت بڑے عالم حافظ الحدیث. حضرت کی دو کتابیں معروف ہیں, ایک الامام الجوفی بخاری کے حالات لکھے, اور ایک الامام الکوفی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر کتاب لکھی. ثابت کیا ہے کہ ضروری ہے ولایت کے لیے کہ وہ حنفی ہو, اور حنفی فقہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب تر فقہ ہے. فجزاء اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. اللہ اللہ. وہاں ایک اور بزرگ بھی ہے جنہوں نے شیخ عبدالحق ان کے گھر قیام کر چکے تھے, میاں میر صاحب. شیخ عبدالحق ان کے گھر مہمان ہوئے, دہلی سے آئے. میاں میر نے کھانا پیش کیا سب کچھ, تو شیخ صاحب کچھ کھا نہیں رہے تھے. فرمایا کیا تکلیف ہے حضرت؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ جہانگیر مجھے کہہ رہا ہے کہ کشمیر آ جاؤ. اب میری 94 سال عمر, پرانی ہڈیاں, اور میرے بیٹے نور الحق کو کہہ رہے کہ یہ کابل جائے. مطلب یہ کہ دلی کی درسگاہ ختم کرے. میاں میر نے حضرت کو کہا کہ حضرت کھانا تو شوق سے کھا لے, ایک بادشاہ اور بھی ہے, آج اس سے بات کرتے ہیں, مجھے امید ہے وہ رضامند ہو جائیں گے اس بادشاہ کو ہٹانے پر. شیخ عبدالحق بڑے خوش ہوئے. شیخ بھی بہت بڑے باکمال ہیں, اور شہود کے درجات ان کو حاصل ہیں. ہندوستان کے اکابر محدثین میں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ مال الشیخ انور شاہ الکشمیری تالات و کتب الشیخ فبالاسف لم ينفانی وقد قال ان فی الشیخ جنوح الی المحدثات فیل اللہ المشتقی. ایک کتاب لکھی آراس پر, الافراح فی الاراس, کہ بزرگوں کے عرس ہو سکتے ہیں. ان کے بیٹے مولانا نور الحق جنہوں نے بخاری کی شرح تحصیل القاری لکھی, اس نے اس کا رد لکھا ہے الاقتراح فی رد الافراح والآراس وکان ابنه اعلم من ابیه مورخین کہتے ہیں.
فجر کی نماز کے لیے میاں امیر نے شیخ عبدالحق سے کہا حضرت نماز پڑھا لے. کہا ذوف ہے چھوٹی صورتوں سے پڑھا لینا, آپ استاذ العالم میں محدث کبیر ہے. حضرت نے نماز پڑھا لی, نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے, اطلاع آئی کہ رات کو جہانگیر بادشاہ مر گیا. میاں امیر نے شیخ کو کہا حضرت ایک جہانگیر بادشاہ ہے اور بھی بڑے بادشاہ ہے, اس کو راضی کرنا بہت ضروری. میں نے رات کو رونا رویا کہ یہ آپ کے نبی کی حدیثیں پڑھا رہا ہے روتا ہوا ہے, ایسے بادشاہ کی ضرورت کیا ہے؟
جواب آ گئے. مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور نور الحق دونوں واپس اور دلی کی درسگاہ پھر سبزہ زار ہو گئی اور بہارے ہو گئے. یہ قاعدہ ہے کہ جس بادشاہ حکمران, جس افسر اور سیٹھ, جس نے عالم اور دینی اداروں کے خلاف زبان کھولی وہ زبان کٹ جائے گی, وہ دکے کھا 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 کے خوار ذلیل ہوگا. جتنے بھی اس کا نام آپ شریف اور شریف رکھے شریف نہیں ہو. بالکل یہ غزوہ میدان ایک جمعے کو آگے پیچھے کیا ہے اور کتنے ظلم کیے, لیکن یہ جمعہ جو ہے یہ اس کی زندگی کا بہت ہی ایبناک اور ظالمانہ فیصلہ تھا کہ اتوار مغدوبین و دوالین کا دن مسلط کیا اور جمعہ ہٹایا. جمعہ ہمارا مذہبی دن ہے.
بلکہ مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یہ جو یوم السبت ہفتے کا دن, فرماتے گزشتہ شرائع میں جمعہ کا نام سبت تھا, سبت کے معنی دنیا کا کام نہ کرنا اور وہ جمعہ تھا. اور یہ جو اتوار ہے اس کو کہتے ہیں یوم الاحد, احد صمد, یعنی دنیا کا کام نہیں دین کا پورا کرنا ہے, یہ بھی جمعہ کا دن ہے. یہ بٹک کے انہوں نے ایک دن اور دوسرا دن لے لیا, بٹکنے کے بعد رائے راس نہیں ملتا. اب پروپیگنڈے ہو رہے کہ عمران خان جمعہ لا رہے یا نہیں لا رہا. اگر جمعہ لایا تو یہ کچھ دن گزارے گا, اور نہیں لایا تو جتے جو کوتی تھے اتے آن کلو تھی, جیسے اور گدے اور خچر ہیں ایسے ہی ہے کہ یہ بھی شامل ہو جائے. جائے اپنا کام کرے, ایک امتحان و آزمائش ہے. جمعہ بحال کرو اور جلدی کرو. غلط کار بدماش قسم کے لوگوں کو اپنے قریب مت بیٹھنے دو جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. آپ کو سعودی شہزادے نے کتنی عزت دی, آپ آئینے میں دیکھے پہلے, وہ کعبے اور مسجد نبوی کا پاسدار ہے, وہ کل عالم اسلام کے سربراہ ہے, وہ ہمارے دلوں کے اور ہمارے مغز کے اور ہمارے اختیارات کے اور ہمارے دینی شان و شوکت کے آن بان ہے. اس گھر اس آب و ہوا پر ہمیں فخر ہے. وہ آپ کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں آپ کا سفیر بیٹھا رہوں گا. 58 کرب کا آپ کو 28 کرب کا پیشکش کر رہا ہے. اس کے سامنے اس سے اعلان کروا دیتے کہ ہماری حکومت میں اور آئندہ بھی اتوار کا منحوس غلیظ یہود نسوارہ کا گندا دن, اس کو ہم چھٹی نہیں کریں گے. اگر چھٹی مومن مسلم نے کرنی ہے تو وہ جمعے کو ہے. اللہ نے عزت دی ہے اس جمعے کو. جمعے کے دن اس کے خلاف ججمنٹ ہوئی نام نہاد شریف, اور جمعے کے دن اپیل مسترد ہوئی, اور جمعے کے دن جیل جانا ہوا, پھر بھی عقل نہیں ہے. عقل کہاں ہے؟ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے, گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے, عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. عقل کے جو خانواد تھے وہ تو رخصت ہو گئے, یہ بے شعور اور بے عقل لوگ جن کو سبق ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالی
شہزادے کی عمر میں برکت دے اور اس نے پاکستان میں وہاں پاکستانی لوگوں کے ساتھ جو احسان رحمت اور مہربانی کرنے کا وعدہ کیا یہاں تک کہ کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں گا وہاں. اللہ اس شستہ و برجستہ ایمان و غیرت بری اداؤں پر ان کو قائم دائم رکھے اور پورے عالم کے شیطانوں سے مفسدوں سے ظالموں سے کافروں سے اللہ ان کو اور ان کے گھرانے کو حرمین شریفین کو بلاد عرب کو اور ان کی سلطنت کو جو خدمت حرمین شریفین محفوظ فرمائے اور پاکستان کے چپے چپے میں بھی اللہ امن قائم کرے اور جلدی اللہ عمران خان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں اور مدینہ منورہ کے فلاحی ریاست کے نتیجے میں اور خلافت راشدہ کے نظام کے اپنانے کے لیے بہت جلد جمعے کی تعطیل سرکاری کا اعلان کرے. اس میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم اعظم تو اللہ تعالیٰ کے نام کو کہتے ہیں. الاسم الاعظم هو اللہ جل وعلا. ماہ رجب و شعبان کے روزے رکھنا چاہیے. پیغمبر زیادہ زیادہ روزے رکھتے تھے. حرم شریف میں ان کو رمضان میں عمرہ ملا ہے اور پھر وہاں تراویح بھی پڑھتے رہے اور قیام اللیل کی 10 رکعتیں بھی پڑھتے تھے. اللہ کا شکر کرو. کل ایک رسالے میں پڑھا کہ انفی شافی حنبلی اقامت بیٹھ کر سننا مجھ سے غلط لگا ہے. کہیں بھی کوئی بیٹھ کر نہیں کرتے. اقامت کھڑے ہو کر ہوتی. مغرب کی سنت اور نفل میں, سنت میں تو کافروں نے اخلاص پڑھا کر ہے اور باقی نوافل جو 6 رکعتیں یا 20 رکعتیں اس میں آپ سورہ واقعہ یا سورہ مزمل بے شک پڑھ سکتے ہیں. کیا ٹی وی ڈش اسلام میں جائز ہے؟ کسی ضرورت کے تحت جواب دینے کے لیے, مغاربہ اور ظالمین کے پروگرام سمجھنے کے لیے, اسلام کے دفاع و حمایت کے لیے دیکھنا جائز ہے, اور عیش و عشرت شور گانوں کے لیے سننا حرام نہ جائز. اگر کسی کی مرغی اذان دینے لگے تو اس میں کوئی قباحت یا پریشانی؟ مرغی بہت مست ہو جاتی ہے. عورتیں جب کہے کہ ہم اذان دیں گے تو کتنی بری بات ہوگی. مشہور ہے کہ اس کو ذبح کر کے کسی غریب مسکین کو کھلا دے. اس سے کوئی نقصان نہیں مرغی اذان دے. امام رکوع میں تھا, مقتدی نے نماز شروع کی اور رکوع میں گیا, مگر اس وقت امام نے اپنے رکوع سر اٹھایا. امام اور مقتدی کی کمر ایک چمک کے لیے جھکے ہوئے ملنا چاہیے تو رکو مل جائے. اگر ایک چمک کے لیے بھی امام کی کمر یعنی رکو اور مقتدی کی کمر یعنی رکو ملا نہیں تو مقتدی کی رکعت نکل گئے. مدارس میں سزا کے طور پر گنی کروایا گنجا کروایا جاتا ہے, یہ درست نہیں. گنجا آل سنت کے ہاں معیوب مسلح ہے اور خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے. بغیر کسی عذر کے سر کے بال منڈوانا وہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے, کیونکہ یہ خوارج کی علامت ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ 1 2 3 تو میری ماں بہن اور جو عرف کے عدد کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے. ایک عالم کا فرمان ہے کہ طلاق کے لیے سریعہ کنایہ ضرورت کی طرف کی وجہ سے شدید مشکلات ہیں. بظاہر تو طلاق ہے, مذاکرہ بھی طلاق کا ہے. لکھا ہے کہ مولانا مفتاح اللہ نے فجر کے بعد درس دیتے فرمایا کہ جو لوگ علم الصرف, علم النحو, علم منطق میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, ان علوم میں زیادہ محنت کرتے ہیں, اپنی زندگی تباہ کر دے. اس طرح مصباح اللغات میں بھی ہے, من تمنتقا فقط تزندقا. اور سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, یہ سب غلط باتیں. منطق علوم میں سے ہے, منطق و حکمت زبہر اصطلاح گرب خوانی اند کے باشد روا. علماء دیوبند اور دہلی کے اکابر صرف علماء منطق نہیں, ائمہ منطق تھے. بعض اہل علم طبقہ فناء مسجد کی تعریف مسجد کے کونے سے کرتے ہیں. تحتاوی علی الدر میں ہے فناء المسجد ما تزلہ المسجد, مسجد کا سایہ جہاں تک جاتا ہے وہ فنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفہ تمہارے سروں پہ قائم رکھے, آمین. بعد لوگ دعا کی ابتدا میں درود شریف پڑھتے ہیں, منع فرمایا. درود شریف نے اللہ کا حمد و ثنا ہونا چاہیے. اگر کوئی مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیر دے تو بھی آخر رکعت نہیں, امام کے پیچھے خطا معاف ہے, خطا خلف الامام معاف ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں کامیابی کی دعا, آپ محنت کریں اور میں دعا کروں گا. ہماری مامی کا کل رات آپریشن ہوا ہے, اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. میرے لیے صحت شفا کی دعا کی, جزاک اللہ. گوادر کے مشہور عالم دین مولانا مجاہد معاویہ دل کے عارضے میں ہے, اللہ ان کو زندگی اور صحت دے. کام نہیں ہے, دعا کرے اللہ اچھے کام نصیب کرے, رزق کے اسباب اور خزانے متوجہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے, جہاں ایمان پر اموات ہوئی ہے اللہ انہیں بخشے جنت نصیب کرے. جملہ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے, جن لوگوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. صلی اللہ